أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم خواتین، سورہ زمر کی یہ آیت نمبر 32 ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور 24 پارہ بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے، فمن اظلموں کا سپارہ. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء. کون شخص زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، وکذب بالصدق اور سچائی کو جھٹلائے. اس جا ہوں جب سچائی اس کے پاس پہنچے اللہ کی طرف سے تو وہ سچائیوں کو جھٹلائے اور اللہ کے بارے میں بہتان باندھے، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے. اس کے بارے میں فرمایا اللہ رب العزت نے اس آدمی سے زیادہ کون ہوگا جو ظلم کرنے والا ہوگا، ناانصافی کرنے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملات کو حق پر نہ رکھنے والا ہوگا. مثال کے طور پہ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اتنی اللہ کو قرآن پاک، پورا کا پورا قرآن پاک آپ کہہ لیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بیان فرماتے ہیں، بڑی اہمیت سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں. پھر اللہ کے بارے میں یہ جھوٹ بولنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے بھی نعوذ باللہ شریک ہیں، یہ بت ہیں یہ شریک ہیں، وہ فلانے ہیں ملائکہ ہیں وہ شریک ہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ فرمایا. تو اس کو فرمایا کہ کون شخص زیادہ ظالم ہوگا جو شخص کے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے. مثال کے طور پہ یہی جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے شریک ہیں.
اور پھر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور کون زیادہ بڑا ظالم ہوگا، جب سچائی اس کے پاس پہنچے تو سچائی کو جھٹلا. سچائی کون سی ہے؟ قرآن پاک، یہ سچائی ہے. ساری بنیادی تمام کتابوں کی ام الکتاب، تمام کتابوں کی بنیاد، حدیث شریف کی بنیاد یہ قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب ہے، سب سے سچی کتاب ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کا کوئی انسان اس جیسے کوئی چیز بنا نہیں سکا، نہ بنا سکے گا. قیامت تک رہنے والی کتاب. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جتنے مضامین بیان فرمائے، جتنے احکامات بیان فرمائے، جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بیان فرمائی، سب سچی ہیں. سب کے سب وہ ہو کر رہیں گی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا. جنت کا وعدہ کیا تو جنت بھی ہو کر رہے، مل مل کر رہے گی اہل ایمان کو. دوزخ کے بارے میں فرمایا اہل کفر کو، وہ بھی مل کر رہے گی. اور اللہ تعالیٰ نے پل صراط کے بارے میں فرمایا، جو جو چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی سب ہو کر رہیں گی. تو فرمایا کہ کون شخص زیادہ ظالم ہوگا اس انسان سے جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ بولے. جھوٹ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو شریک ہے اس کی ذات میں، اس کی صفات میں. اور سچائی کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو جھٹلائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جھٹلائے، آپ کی نبوت کا انکار کرے. یہ سب سے بڑا سچ ہے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اللہ تعالیٰ فرماتے جو انسان کے جھوٹ بولتا ہے اللہ پر، جو انسان کا اللہ پر بہتان باندھتا ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جھٹلاتا ہے، قرآن کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان نہیں مانتا، ان سب چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جہنم درحقیقت الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا دوزخ اہل کفر کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. دنیا میں مزے کرتے، دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ نہیں. کیا دنیا کی حیثیت؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک، یہاں تک تو بیان ہوا تھا اہل باطل کا، جو لوگ راہ حق پر نہیں ہیں، منکر ہیں، جھوٹ بولتے. اور آگے فرمایا کہ اہل ایمان کا کیا حال ہوگا جنہوں نے صدق کو اختیار کیا. صدق سے مراد ہے اللہ کو وحدہ لا شریک والا، توحید کا قائل، اللہ کو ایک ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے. بلذی جاء بالصدق، وہ لوگ جنہوں نے کہ سچائی کی تصدیق کی، جن کے پاس سچائی آئی، وصدق بھی اور اس کی انہوں نے تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ لوگ سچے لوگ، وہ لوگ متقی لوگ. بلذی جاء بالصدق، جن کے پاس سچائی آئی، اللہ کی تعلیمات آئی، اللہ کی تعلیمات کو مانا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، وصدق به اس کی تصدیق کی. تصدیق سے مراد ہے جتنی چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے آئی، احادیث آئیں، اللہ کی طرف سے احکامات آئے، اللہ کی طرف سے توحید کا حکم آیا، جنت دوزخ کا بیان آیا، جو جو چیزیں اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئیں، سب کی تصدیق کی. فرمایا کہ اولئک هم المتقون، یہ ہیں اصل ڈرنے والے اللہ سے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، اوپر تو دوزخیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے، کافروں کے بارے میں فرمایا تھا جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ کے تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کو اپناتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کی تصدیق کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں، لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کو وہ سب کچھ ملے گا اپنے رب کے پاس جو وہ چاہیں. تھوڑی سی دنیا کی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور وہ تکلیفیں دنیا کی ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ گزر جاتی ہیں آدمی بھول بھی جاتا ہے، آئی تھی چلی گئی، آئی تھی چلی گئی. لیکن آخرت کی تکلیف اتنی سخت ہوگی وہ بھلائے سے نہیں بھول رہی، وہ ختم نہیں ہونے والی تکلیف، وہ دائمی ہوتی ہے. دیکھو آخرت دائمی ہے، اس کی تکلیفیں بھی دائمی ہیں، آخرت دائمی ہے، اس کی راحتیں بھی دائمی ہیں. دنیا عارضی ہے، دنیا کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں، دنیا کی پریشانیاں بھی عارضی ہیں. انما العسر یسرا انما العسر یسرا، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا الم نشرح کے اندر کہ بے شک تندرستی کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرماتے ہیں. ایک وقت میں ایک مشکل آ رہی ہوگی، ساتھ میں اس کے 10 راحتوں کے سامان بھی آ رہے ہوں گے، 7-10 جو سامان راحت کے آتے ہیں. ہم الگ بات ہے کہ ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ ہم راحتوں کو گنتے نہیں ہیں، تکلیفوں کو گنتے. یہ ہماری کوتاہی. دیکھو جب کوئی انسان خدا نخواستہ بیمار ہوتا ہے، بیماری پریشانی تو ہے نا، لیکن اگر کوئی انسان اس پریشانی کو ہی یاد رکھے اور اس وقت جو اللہ کی نعمتیں چاروں طرف سے اس پر نازل ہو رہی ہیں اس کو بھول جائے، یہ تو بڑی ناانصافی ہے. مثلاً ڈاکٹر مل گیا، علاج مل گیا، دوائیاں مل گئیں، اللہ نے دوائی اور علاج کے پیسے دے دیے، گھر والے گھر بار کو ہے، بیوی بچے بہن بھائی عزیز رشتے دار پوچھنے کے لیے ہیں، ہر چیز شہر میں دستیاب ہے، تیماردار موجود، عیادت کرنے والے موجود، گھر کے سارے راحت و آرام موجود، محبت سے علاج کرنے والے پوچھنے والے موجود. کتنی نعمت ہے انسان کی، کتنی نعمت ہے. بس وہ ہم لوگ چونکہ الٹ غلط گنتی گنتے تو ہم تکلیفوں کو گنتے، راحتوں کو نہیں گنتے، اللہ کی نعمتوں کو نہیں گنتے. تو یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم صرف ایک ہی برائی تکلیف کو یاد رکھتے. میرے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ان کے پاس کسی نے آ کر شکایت کی کہ حضرت یہ دانت جو ہے نا، دانت جب یہ نکلتے ہیں تو تکلیف پہنچاتے ہیں، جب ٹوٹتے ہیں تو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ عجیب چیز ہے دانت. جب بچے کے دانت آ رہے ہوتے تو بچے کو بخار ہوتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، روتا ہے اور طرح طرح کے مسائل. تو انہوں نے کہا کہ حضرت جب یہ دانت نکلتے ہیں تو تکلیف پہنچاتے ہیں اور جب ٹوٹتے ہیں تو دانتوں کی تکلیف بڑی سخت ہوتی ہے، تو ٹوٹتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں دانتوں کی تکلیفیں یاد رہ گئیں، لیکن اللہ نے جن دانتوں سے جو تمہیں اتنا رزق دیا، اتنا رزق تم نے استعمال کیا اس کو چبا چبا کے، وہ تمہاری زبان پر نہیں آیا، وہ زبان پر نہیں آیا. تو یہ ہماری فطرت ہے کہ ہمیں تکلیفیں یاد رہ جاتی ہیں، جو نہیں ہے وہ یاد رہ گیا اور جو مل رہا ہے وہ یاد نہیں آتا. ہم اگر اللہ تعالی کی نعمتوں کو گننا شروع کریں، اللہ کی نعمتوں کو ہم گنیں، میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کوئی انسان ایک وقت میں جو نازل ہونے والی نعمتیں ہیں اللہ کی گن نہیں سکتا. لا تعد ولا تحصى، ہم میں سے کوئی نہیں گن سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لہم ما یشاؤون، تو دنیا عارضی ہے، اتنا دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے کہ ذرا سی تکلیف جو ہے دنیا کی وہ ناقابل برداشت ہو جائے اور ذرا سی پریشانی کے اوپر ہاتھ پیر انسان کے ڈھیلے ہو جائے. اتنی دنیا پائیدار نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ اتنا پریشان ہو. ٹھیک ہے پریشانی ہے، فطری ہے، لیکن ایک مومن کے دل کو یہ تسلی ہے کہ یا اللہ آپ نے یہ تکلیف دی، انشاءاللہ اس تکلیف کو آپ رفع بھی فرمائیں گے، بیماری آئے گی یا اللہ شفا بھی آپ دیں گے، پریشانی آئے گی یا اللہ آپ اطمینان بھی دیں گے، سکون بھی دیں گے. انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، ہر بے شک تندرستی کے ساتھ راحت ہے، تندرستی کے ساتھ راحت ہے. بہت زیادہ دنیا میں انہماک، اتنا دنیا میں انہماک جیسے مرنا ہی نہیں ہے، کبھی موت ہی نہیں آنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اعد لی دنیا کا بقدر بقائی کا فیہا، کہ دنیا کی اتنی تیاری کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے. وَأَعِدْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور آخرت کی اتنی تیاری کرو جتنا آخرت میں رہنا. قرآن پاک میں اللہ تعالی ہمیں بار بار اس بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں، ہمیں جھنجھوڑتے، خواب غفلت سے بیدار کرتے. دنیا میں لگ کر جو ہمارے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں نا غفلت کے، اللہ تعالیٰ وہ اس کو کہتے ہیں اس کو صاف کرو. وہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا میں ہی رہنا ہے اور یہی رہنا ہے، مریں گے تو دوسرے، ہمیں نہیں مرنا، جنازے دوسروں کے آتے ہمارا کبھی جنازہ نہیں اٹھے گا. یہ غاب خواب غفلت ہمارا. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے کہ نہیں، یہاں تمہیں چند دن رہنا، اس سے زیادہ نہیں رہنا، لہذا اتنا انتظام کرو جتنا یہاں رہنا. بس ہم اور آپ سفر میں جاتے ہیں، ایک انسان جب سفر میں جاتا ہے، بھائی 10 دن کا سفر ہے، 15 دن کا، مہینے کا، تو جس شہر میں آپ رکے ہوئے ہو تو وہاں آپ اتنی چیزیں خریدو گے نا جتنی آپ کو سفر میں ضرورت ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ بڑی بڑی اشیاء خریدنی شروع کر دیں جس کی آپ کو سفر میں ضرورت ہی نہیں پڑنی. پتہ چلا کہ پورا کمرہ بھر لیا ساز و سامان سے لے کر کہاں جاؤ گے, چھوڑ کے جانا پڑے گا, سفر میں تو آپ سامان نہیں زیادہ رکھ سکتے. یہی معاملہ دنیا کا. اللہ تعالیٰ میں بار بار فرماتے ہیں کہ بھائی تیاری اس لیے کرو, جتنا رہنا ہے دنیا میں اس سے زیادہ تو نہیں رہنا, زیادہ کر لو انتظام بے شک, لیکن پھر یاد رکھو چھوڑ کے جانا پڑے گا. اور یہ ہو رہا آنکھوں کے سامنے ہم لوگ دیکھتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ ہمیں عبرت نہیں ملتی, ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں. تو جب دنیا عارضی, دنیا کی تکلیفیں بھی عارضی, جب آخرت دائمی تو آخرت کی تکلیفیں اور راحتیں بھی دائمی. تو خدا نہ خواستہ آخرت کی کوئی تکلیف ساتھ لگ گئی, الامان والحفیظ, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے, تو وہ ختم ہونے والی نہیں ہوتی. اور آخرت میں اللہ تعالی نعمتیں عطا فرما دے, دنیا کی نعمتیں تو عمر کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. عمر ختم, زندگی میں چیزیں بھی واپس, کوئی آ رہی چیز کوئی جا رہی ہے, کوئی اچھی ہو رہی ہے کوئی بری ہو رہی ہے, کوئی ٹوٹ رہی ہے کوئی خراب ہو رہی ہے, سب چل رہا ہے. لیکن آخرت میں خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ساتھ لگ گئی تو پریشانی, راحت لگ گئی تو دائمی. اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے کہ لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان لوگوں کو آخرت میں وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے. یہ آخرت کی ایسی اللہ تعالیٰ ایک صفت بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ غور نہیں کرتے اس کو. دو تین یوں تو ہر چیز اللہ کی ایسی ہے کہ کوئی اس کا شمار قطار نہیں ہے, لیکن بعض صفات اللہ تعالیٰ ایسی آخرت کی بیان فرماتے ہیں کہ غور کرے نا تو آدمی بس سوچتا رہ جائے ایسا کیسے ہوگا. مثلا ہمیں کوئی چیز کا دل چاہتا ہے, دنیا میں بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کا موقع نہیں ہوتا, دل تو چاہ رہے موقع نہیں ہے. خریداری کے پیسے تو ہیں لیکن اس کے مواقع نہیں ہیں, یعنی اس چیز کو ہم لینے کا موقع وقت نہیں آیا. بہت ساری چیزیں جو قابو سے باہر ہیں, بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ اس کا عمر ساتھ نہیں دیتی, کچھ کا دس طرح کے مسائل ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آخرت کی صفت بیان فرماتے کہ لہم ما یشاؤون عند ربہم, جو چاہو گے آخرت میں ملے گا, انکار نہیں ہوگا. یہ دنیا میں ممکن ہے, کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو کے لیے ممکن نہیں ہے. ایک انسان ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا کا عجیب ایک نظام رکھا, کوئی چیز دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے, 100% کسی کو نہیں ملتا. یہ دنیا کی خاصیت ہے. 100% دنیا میں راحت کسی کو نہیں دی, 100% دنیا میں تکلیفیں کسی کو نہیں دی. کسی کو کچھ دے دیا کچھ نہیں دیا. اب ایک آدمی ہے, مال و دولت کے لحاظ سے تو بہت بڑا بادشاہ ہے, جو چاہے خرید لے, دنیا کے جس کونے میں جائے چاہے اڑ کر پہنچ جائے. لیکن اگر بیمار ہے تو بیمار ہے, صحت تو نہیں خرید سکتا, صحت تو نہیں اس کو مل سکتی. اولاد کی کوئی پریشانی ہے تکلیف ہے, اولاد تو نہیں اس کو وہ ٹھیک ہو سکتی, اور دنیا کی بے شمار مسائل ہیں وہ تو نہیں ہو سکتا. تو کچھ ہے, کسی کو اللہ نے دولت دے دی تو دوسرے کو ذہانت دے دی, تیسرے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور حسن دے دیا, چوتھے کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صحت دے دی, کسی کو کچھ دیا. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک مرتبہ پہنچا دے, اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جنت میں لے جائے, اللہ تعالیٰ فرماتے لہم ما یشاؤون عند, جو چیز اللہ کے سامنے چاہو گے اللہ دے گا. صحت جیسی دل چاہے, چہرہ جیسا دل چاہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہاں جمعے کے دن ایک بازار لگا کرے گا کہ انسان اپنا چہرہ جس طرح دل چاہے بنا لے, چہرے مل رہے ہوں گے جیسے ہمارا خول نہیں مل رہے ہوتے, قبر مل رہے ہوتے, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ دے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک نعمت یہ بیان فرماتے ہیں جنت کی, بہت ساری نعمتیں بیان فرماتے ہیں, ایک نعمت یہ بیان فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کوئی خوف نہیں ہوگا جنت میں, کوئی غم اور پریشانی کوئی فکر نہیں ہوگی. دنیا میں کتنے خوف لگے پڑے ہیں, اتنے ہیں کہ ہم اگر جب آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں ہم جا کر سوچیں گے, ہم حیران ہوں گے اتنے پریشانی میں زندہ کیسے تھے. اس وقت اللہ کی نعمتیں بھی بے شمار ہیں لیکن طرح طرح کے دھڑکے, پریشانیاں, تفکرات, کون انسان ہے اسے خالی. کبھی جا کے یہ کرنا ہے, ابھی جا کر وہ کرنا ہے, ابھی وہاں یہ وہ یہ وہ دس دھندے, پھر خوف یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, فلانا کو نہ یہ نہ کر جائے, ایک چکر. اللہ تعالیٰ یہ جنت کی صفت بیان فرماتے کہ جنت میں کوئی انسان چلا جائے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. تو یہاں یہ فرمایا کہ لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے. اپنے رب کے پاس. ذالک جزاء المحسنین, اللہ تعالیٰ فرماتے یہ احسان کرنے والوں کا بدلہ ہوگا, نیکی کرنے والے انسانوں کا یہ اللہ تعالیٰ اس ان کو آخرت میں بدلہ دیں گے. اور یہ بدلہ اس لیے ہوگا, لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ اتار دے ان پر سے وہ برے کام جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے. ویجزیہم اجرہم بحسن الذی کانوا یعملون, اور ان کو بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اللہ اور بدلے میں دے اللہ تعالیٰ ان کو ثواب, بحسن الذی کانوا یعملون, جو وہ بہتر کام دنیا میں کیا کرتے تھے, تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ادا کرے. اس لیے دنیا میں نیکی کرنا, جب انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ, ذرا سی مشقت تو ہوتی ہے نماز پڑھنا, مثلا چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں, نماز فرض ہے اس کو پڑھنے میں مشقت تو آتی ہے, لیکن جب ہماری اور آپ کی عادت بن جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں مشقت ہوتی, پتہ بھی نہیں چلتا, بلکہ نہ پڑھو تو تکلیف پریشانی ہوتی ہے کہ ابھی ہم نے آج نماز نہیں پڑھی. رمضان المبارک آتا ہے, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا پہلے سے دماغ بنا ہوتا ہے رمضان شروع ہوگا ابھی سے, اب حالانکہ ابھی تو کئی مہینے باقی ہیں, لیکن ابھی سے رمضان کا تذکر آتا ہے, ہر آدمی ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے. جب رمضان المبارک شروع ہوتے ہیں تو بس اب شروع ہو گئے, اب گرمی ہو سردی ہو, لمبا روزہ ہو چھوٹا روزہ ہو, کیسا ہو, بس آدمی ذہنی طور پہ تیار ہے. وہ ایسا چل شروع ہوتا ہے رمضان کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کبھی عید الفطر کا چاند بھی نکل آیا, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو نیکیاں انسان ارادہ جب کرتا ہے نا تو اس وقت تو مشکل معلوم ہوتی ہے, لیکن جب وہ کام شروع ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا پتہ بھی نہیں لگنے دیتے کہ وہ ہوا کیسے, پھر اجر و ثواب علیحدہ, اللہ کی رضا علیحدہ, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل قبول ہو جائے تو جنت اس کے بعد. تو کتنی نعمتیں اللہ کی ہیں. الیس اللہ بکافن عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ وَمَن يُذِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ, اس آیت کا ترجمہ سمجھنے کا. الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی نہیں ہے, کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کو. وَيُخَوِّفُونَكَ, وہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں, بِالَّذِينَ ان سے, من دونہ جو اللہ کے علاوہ. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات سے ڈرایا کہ آپ نے اگر ہمارے بتوں کی بے ادبی کی اور ہمارے بتوں کو آپ نے ہمارے بتوں کی آپ نے توہین کی تو ان بتوں کا جو اثر ظاہر ہوگا وہ بڑا سخت ہوگا, اور ان بتوں کی جب اثرات نکلیں گے تو اس سے آپ بچ نہیں سکیں گے, یہ ڈرایا. حالانکہ بتوں کی کیا حیثیت ہے, ہاتھوں سے تلاشتے ہیں ان کے اندر کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پتھر کی مورتی ہے, بیوقوف ہے. میں کہتا ہوں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر میری عقل حیران ہوتی ہے کہ اتنے تعلیم یافتہ لوگ اتنی بات نہیں سمجھ سکے کہ اللہ نے ان کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا اور پوج رہے ہیں ان کو. بھائی بڑے بڑے سائنسدان, ڈاکٹر, فلاسفہ اور کتابوں کو پڑھنے والے, اور ایک پتھر کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. دیکھو یہاں عقل ان کی مات کھا گئی, یہاں نے ان کو سمجھ میں آ کے دیا. تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ڈرایا کہ آپ نے اگر ان بتوں کی بے ادبی کی تو جب ان کے اثرات ظاہر ہوں گے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی, آپ کو بڑی اذیت ہوگی. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں, کیا اللہ تعالیٰ ان بتوں کے ذریعے سے اپنے رسول کو نقصان پہنچا دیں گے, ان پتھروں کی مورتی سے کیا اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائیں گے. اور یہ جو آیت کی تشریح میں نے عرض کی آپ سے, تشریح اس کی یہی ہے, لیکن اس آیت کا واضح مطلب یہ نکلتا ہے جو حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی دھمکیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت دی کہ تاکہ کفار کی دھمکیوں سے آپ بچ سکیں, لیکن یہ ایک بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ جو شخص بھی کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے ڈرائے, مسلمان کو چاہے مسلمان سے ڈرائے چاہے کسی انسان سے ڈرائے چاہے غیر مسلم ہو, ایک مسلمان کو ڈرا رہا ہے کہ تم نے فلانا حرام کام نہیں کیا تو فلانا آدمی تمہیں نقصان پہنچائے گا, تم نے اگر داڑھی نہیں کاٹی تمہیں ملازمت سے نکال دیا جائے گا. کتنے ہم اور آپ مسائل سنتے ہیں, کتنے مسائل ہم سنتے ہیں کہ جی مجھے یہ بلا کر کہا گیا کہ تم نے اگر یہ کام نہیں کیا تو ہم تمہیں نکال دیں گے, داڑھی نہیں کاٹی نکال دیں گے, تم نے اگر نماز پڑھی تو تمہیں ہٹا دیں گے. کتنے ہم لوگ واقعات پڑھتے ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت نازل ہوئی, لیکن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں لکھا اور دوسرے حضرات اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جن کو لوگ اس لیے ڈراتے ہیں کہ تم یہ حرام کام کرو, تم ان فرائض و واجبات کو چھوڑو, تم اس دین کو چھوڑو ورنہ دوسرا انسان تم کو نقصان پہنچا دے گا, وہ ملازمت تمہاری ہٹا دے گا, وہ تمہیں کچھ کر دے گا کچھ کر دے گا. تو یہ ان کے لیے بھی آیت, کیا آیت ہے کہ اگر ہو سکتا ہے وہ ہٹا بھی دے تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر رزق کے دروازے بند کر دیے؟ کون ہے ایسا؟ ایک صاحب میرے سے ملے, ابھی حال فی الحال کی بات ہے, چند مہینے پہلے کی بات ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ میں جرمنی آیا اور جرمنی میں ان کو کوئی آئی ٹی کی کمپنی تھی, ان سے ان کی ای میلوں پہ تبادلہ خیال ہوتا رہا, ان کو آفر کی گئی, بہت اچھی آفر تھی جاب کی, یہ جرمنی چلے گئے. جب جرمنی میں یہ اپنی ملازمت کے لیے پہنچے, ماشاءاللہ داڑھی والے آدمی تھے, نیک آدمی تھے, جماعت میں بھی وقت لگاتے تھے, تو کہنے لگے میرے سے کہ انہوں نے میرے سے کہا کہ دیکھیں جی اس حلیے والے کا تو ہم نہیں رکھ سکتے اپنے یہاں, کہ جو داڑھی بھی رکھتا ہو نمازیں بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں بیچ میں اس طریقے سے, تو اس کو تو ہم نہیں رکھیں گے, آپ یا تو ہماری ملازمت قبول کر لیں یا پھر داڑھی واڑی کاٹ کے صاف کر کے اور آپ تھری پیس سوٹ پہن کر آ جائیں ٹائیاں لگا کے. کہہ رہے بڑا پریشان رہا, بہت کہہ رہے میں رہا, لیکن کہہ رہے میں نے وہاں علماء سے رابطہ کیا جو مقامی مقامی تھے, ساتھیوں سے بات کی, سب جگہ تم رہو اپنے اصول پر رہو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. دیکھو یہ آیت کا مطلب یہی ہے, علیہ صلی اللہ بھی کافی نائندہ. تو بات کہنے لگے میں ڈٹا رہا, یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ملازمت سے ہٹا دیا. کہہ رہے مگر میں بھی اپنی بات پر رہا, کہہ رہے وہاں سے میں ہٹا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس سے بہتر ملازمت عطا کی, اس سے زیادہ اچھی ملازمت تھی. تو بھائی ایک رزق کا دروازہ اگر بند ہوتا ہے, ایک انسان اگر منہ موڑتا ہے تو کیا ساری دنیا کے اربوں انسان خالی ہو گئے کیا؟ رزق کے دروازے کے انسانوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا کیا؟ رزق تو انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے. ان اللہ, اللہ تعالیٰ ہی انسان کا در حقیقت کون ہے؟ رزاق. ان اللہ و رزاق ذو القوۃ المتین, رزاق اللہ ہے, وہی طاقت والا ہے, کون کس کا رزق روک سکتا ہے؟ تو یہاں حضرت تو یہاں یہ آیت ہم سب کو یاد رکھنے کی ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدا, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب تم کفر کا راستہ اختیار کرو؟ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ صاحب تم بے دینی کا راستہ اختیار کرو ورنہ میں یہ نقصان پہنچا دوں گا؟ وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے, اس کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا, اس کو بھی تو طاقت اللہ نے دی, اس کی طاقت بھی تو اللہ کبھی واپس لے سکتا ہے. دوسرا انسان کس کو نقصان پہنچانے جا رہا ہے کہ ساری دنیا اس کی دشمن ہو گئی ہے, کیا کوئی اس کا راستہ نہیں کھول سکتا, کوئی اس کو رزق نہیں دے سکتا؟ ایسا تو نہیں ہوتا دنیا, وقتی طور پہ اونچ نیچ انسان کے ساتھ ہر معاملے میں آ جاتی ہے. تو یہ آیت یاد رکھنے کی, الیس اللہ بکاف عبدا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم اس طرح کا لباس پہنو تو تم بہت باعزت ہو جاؤ گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری بیویاں پردہ کرتی ہیں, تمہاری بیٹیاں پردہ کرتی ہیں, ان کے رشتے نہیں ہوں گے, تم اپنی سوسائٹیوں میں کیسے موو کرو گے, کیسے چلو گے پھرو گے؟ دیکھ لو جن لوگوں نے اللہ کے دین کو اختیار کیا, اللہ نے ان کی شادیاں بھی اچھی جگہ کر دی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی سے اچھی جگہ پر لے کر گئے, اچھے سے اچھے گھرانوں میں ان کا آنا جانا ہوا, کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا, سب شیطان کے بہکاوے ہیں, سب شیطان کے بہکاوے. یہ ہمیں شیطان بہکاوا دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جانا ہے, تمہارے ساتھ وہ ہو جانا ہے. اللہ کے دین پر عمل کرنے والے کبھی پیچھے رہتے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. الیس اللہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ, وہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان چیزوں سے جو اللہ کے علامہ ہیں, ان سے ڈراتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ, جس انسان کو اللہ گمراہ کرتے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. تم دنیا کے اتنے پیچھے پڑنا کہ سارا انسان مسبب الاسباب دنیا کو سمجھ بیٹھے, سارا کارساز دنیا کو سمجھ بیٹھے، ایسا تو نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے توحید کا کام شروع کیا، دنیا آپ کی دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ سیرت طیبہ تو پڑھی آپ حضرات ہیں، کتنے کمزور تھے دنیاوی اعتبار سے، بھائی پورا خاندان نے منہ موڑ لیا، تمام مکہ والوں نے منہ موڑ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لڑنے کی اجازت نہیں تھی مکہ مکرمہ میں، قتال کی اجازت نہیں تھی، اتنی مشکل زندگی گزار رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مد مکہ مکرمہ میں ہماری زندگی ایسی تھی جیسے ٹھٹری بھی بکری ہوتی ہے، اس طرح ہم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. اللہ کا نام لے رہے ہیں، توحید کا درس دے رہے ہیں، ساری دنیا دشمن ہے، مذاق اڑا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، بات کرتے ہیں تو تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، یعنی توہین کی بھی حد ہوتی ہے. آپ سجدے میں گئے، ایک عورت نے لا کر آپ کے سر پہ اوجڑی رکھ دی جانور کی، اتنا. لیکن وقتی طور پہ مشکل آئی، یہ نہیں کہ نہیں آئی، اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا، اور گھر بھی ایسا جو مکہ مکرمہ میں گھر، جہاں لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قدم پڑ جائے انسان، وہ گھر چھوڑنا پڑ گیا. لیکن پھر اللہ نے کیا مقام، کیا منزلت، کیسا اللہ نے سنبھالا، کیسا اللہ نے بڑھایا. کہاں تو یہ عالم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مکہ مکرمہ سے جان بچا کر نکلے، اور کوئی مددگار نہیں آ رہا ہے چند صحابہ اکرام کے علاوہ، اور کہاں یہ عالم تھا کہ پورا جزیرہ نما عرب بھی فتح کر لیا، مکہ مکرمہ میں بھی فاتح ہو کر داخل ہو رہے. کہاں مکہ مکرمہ میں لوگ جان کے دشمن، اور کہاں فاتح بن کے مکہ مکرمہ میں آ رہے. دنیا اتنی دشمن لڑنے پہنچ گئے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن جو ہاتھ اللہ کے سنبھالنے والے، جو ذات اللہ کے سنبھالنے والی جب کسی کو آتی ہے، اس کو دنیا میں کوئی مال بھی کر نہیں کر سکتا، کوئی دنیا میں مال بھی کر نہیں ہو سکتا. تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر غیر یہ گناہ کا کام نہیں کیا، میں نے کوئی ناجائز کام اگر نہیں کیے، دنیا مجھ کو یوں کر دے گی، نقصان پہنچا دے گی، بائیکاٹ کر دے گی، میرے ملازمت سے ہٹا دے گی، میرا کاروبار ختم ہو جائے گا، سب بہکاوے، کچھ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ اتنا بے اثر نہیں چھوڑتا اپنے بندوں کو، اتنا دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا کہ اللہ کے دین کے خاطر جو انسان قربانی دے اس کو دوسرا کو مسل ڈالے. مسل نہ ہوتا تو صحابہ کرام کی جماعت کو مسل ڈالتے، کہاں کسی نے کیا بات کیا. دیکھیے کیسی کیسی طاقتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسی کیسی طاقتوں کو قیصر اور کسرا کی طاقتوں کو صحابہ کرام نے تخت و تاج ان کو لٹکے رکھ دیے، کیا نہیں کیا ہمارے اور آپ کے سامنے. ومن فرمایا کہ ومن یذل اللہ فما له من ہاد، جو انسان کے گمراہ ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں. وَمَن يَهْدِ اللَّهِ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، فَمَا لَهُم مِّن مُضِل، اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ، کیا نہیں ہے اللہ زبردست بدلہ لینے والا؟ اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ لیتا ہے کہ دنیا پھر دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین پر عمل کرنے کو آسان فرما، ہر طرح کی خوشیاں عطا فرما، ہر طرح کی راحتیں عطا فرما، ہر طرح کی برکتیں عطا فرما. یا رب ذوالجلال والاکرام، قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، یا اللہ کاموں کو سہولت کے ساتھ پورا فرما. اللہم صلی علی محمد.